طائف صاحب نے برکاتوں کے اشعار اللہ تعالیٰ کی محبت میں. ان اشعار کا عنوان ہے تیرا نام لکھا ہے.
گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے, گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے, خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے, گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے, خوشبو میں ہوا تیرا نام لکھا ہے, گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے. صحرا میں خلاؤں میں تیرا نام لکھا ہے, صحرا تیرا نام لکھا ہے, ہر شہر میں گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے, ہر شہر میں گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے, خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے.
یہ نام ان کو نظر آتا ہے جن کے دل کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول فرما لیتے ہیں, جس کے ہدایت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے. ہر کسی کو نظر بھی نہیں آتا, ورنہ کیا فرما رہے ہیں طائف صاحب دام در کا.
بینا ہو تو جگنو کی چمک را سجا دے, بینا ہو تو جگنو چمک راہ سجا دے, اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا, اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا.
ایک جواب فرماتے کیا,
اہل خرد نے عقل سے چاہ خدا ملے, اہل خرد نے عقل سے چاہ خدا ملے, ظاہر ہے سے ملنا نہیں تھا نہیں ملا, ظاہر ہے نہیں تھا نہیں ملا.
کیا کہ عقل سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ایک دہریے نے کہا اس کو, ایک شاعر نے اس طرح کہا کہ بولے کہ پہلے دہریے کی بات نقل کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا جواب بھی دے رہے ہیں اگلے مصرے میں. بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر, ہے عقل سے بعید کے ایمان لائی. جب نظر ہی نہیں آ رہے تو ایمان کیسے لائیں, دہریا کہہ رہا ہے. بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر, ہے عقل سے بعید کے ایمان لائی. میں نے کہا بجا ہے یہ ارشاد آپ کا, پہلے ذرا وہ عقل بھی مجھ کو دکھائی, پہلے ذرا وہ عقل بھی مجھ کو دکھائی. عقل کو کیا فرما رہے ہیں کہ
دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا نہ ہو, دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا نہ ہو, ایسا تو کوئی عقل کا اندھا نہیں ملا, ایسا تو کوئی عقل
کا اندھا نہیں ملا، دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا، ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا۔ صحرا میں قلاؤں میں تیرا نام لکھا ہے۔ اکثر سفر میں گاڑی میں اشعار پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، جب مناظر ایسے ایسے گزرتے ہیں تو دوست حکم فرماتے ہیں تو یہ اشعار ضرور پڑھتا ہوں۔ گمنام فضاؤں میں عجیب عجیب فضائیں جہاں لوگ پہنچے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین حسین بنائی ہیں، وہ کس کے لیے بنائی، دیکھا بھی نہیں لوگوں نے، دیکھنے والے کے لیے ہدایت کے لیے ہی کافی۔
صحرا میں خلاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، ہے شہر میں گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے، موسوم تجھی سے یہ موسم یہ نظارے، موسوم تجھی سے موسم یہ نظارے، گھنگھور گھٹاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، گھنگھور گھٹاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے۔
کیونکہ خوشبو بھی نظر نہیں آتی، ہوا بھی نظر نہیں آتی، مانتے سنا کہ خوشبو بھی ہے ہوا بھی ہے، تو خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی۔
نالوں میں تیرے اسم کی دی ہم نے دعائی۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے کرتے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کیا فرمایا ایک جگہ پہ فرمایا کہ
دنیا بتاں سے گھبرا کر جب نام تمہارا لیتے، دنیا بتاں سے گھبرا کر جب نام تمہارا لیتے۔
اب الفاظ ختم ہو گئے، کیا فرما رہے ہیں کہ
لفظوں کا بھرم کھل جاتا ہے، لفظوں کا بھرم کھل جاتا ہے، اشکوں کا سہارا لیتے، لفظوں کا بھرم کھل جاتا ہے، اشکوں کا سہارا لیتے۔ گمنام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، نالوں میں تیرے اسم کی دی ہم نے دعائی، نالوں میں تیرے اسم کی دی ہم نے دعائی، خاموش دعاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خاموش دعاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے، گمنام فضاؤں میں تیرا نام۔ پیاروں کے تیرے ناز اٹھاتے ہیں کہ ان کے، پیاروں کے تیرے ناز اٹھاتے ہیں کہ ان کے، نازوں میں اداؤں میں تیرا نام لکھا ہے نازوں میں اداؤں میں، تیرا نام لکھا ہے خوشبو میں ہواؤں میں، تیرا نام لکھا ہے جیتا ہے مرتا ہے تجھی پر، جیتا ہے تیرے واسطے مرتا ہے تجھی پر، تائب کی وفاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، تائب کی وفاؤں میں تیرا نام لکھا ہے خوشبو میں ہواؤں میں، تیرا نام لکھا ہے گمنام فضاؤں میں، تیرا نام لکھا ہے خوشبو میں ہواؤں میں، تیرا نام لکھا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی، بارہویں فصل واقع معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے، بائیسواں واقعہ اوپر کے آسمانوں سے نیچے کے آسمانوں کی طرف واپسی، بخاری میں بیت المعمور کی سیر اور شراب دودھ اور شہد کے برتن پیش ہونے کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئی، میں واپس لوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپسی میں میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا، میں نے کہا کہ دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت سے دن رات میں 50 نمازیں ہرگز نہ پڑھی جائیں گی، واللہ میں اب آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں، اپنے رب کے پاس واپس جائے اور اپنی امت کے لیے آسانی کی درخواست کیجئے۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا تو 10 اور کم کر دی، میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا تو مجھ کو دن میں 10 نمازوں کا حکم ہوا، میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا، اب دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یعنی ساری امت ہر دن میں 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی، اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں، پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے لیے اور آسانی مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کی یہاں تک کہ میں شرما گیا، اگرچہ پھر بھی عرض کرنا ممکن تھا، لیکن اب میں اسی 5 نمازوں پر راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک پکارنے والے نے حق تعالی کی جانب سے پکارا کہ میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لیے آسانی کر دی۔ مسلم کی روایت میں 5 نمازوں کا حکم ہونا آ رہا ہے اور اس کے آخر میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 کے برابر ہے تو 50 ہی ہو گئی، یعنی ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اور نسائی میں ہے کہ حق تعالی نے مجھ سے فرمایا، میں نے جس دن آسمان زمین پیدا کیا تھا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، تو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کیجئے۔ اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھی مگر ان سے وہ بھی نہ ہو سکی، اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہے، تو آپ کو اور آپ کی امت اس کی پابندی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکی بات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر جائیے اور آسانی کرائیے، مگر میں نہیں گیا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے، جب کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی تو ارشاد یہ ہوا، یہ 5 ہے اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، یعنی 50 کا اجر مقدر تھا، اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی، اور 50 نمازوں کا بدلنا ہی مقدر تھا، اس لیے اس میں تبدیلی ہوئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ نیا آواز، عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر پڑھا جا رہا ہے، اور اس آواز میں حضرت والا نے اپنی پرانی باتیں جگہ جگہ بیان کی ہیں۔ کل کے مضمون میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت کی کیفیت اور حضرت والا نے اپنے حالات بتلائے، تو آج اسی پر مشکات کی شرح ملاقات سے ایک مضمون ملا ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ میں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ فتویٰ، ایک فتوے کے ذیل میں یہ حدیث شریف لکھی ہے۔ ہم نے یہ حدیث شریف کئی مرتبہ حضرت والے صاحب دامت برکاتہم سے سنی، حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بھی سنتے رہتے تھے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو مشکات کی شرح مرقات میں جو یہ عبارت لکھی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ مرقات، من تشبہ بقوم، یہ حدیث شریف کا جملہ ہے، اس کی شرح میں صاحب مرقات فرماتے ہیں، اے شبہ نفسہ بالکفاری، کہ جس نے اپنی مشابہت کی کفار کے ساتھ، کس چیز میں؟ مثلا فی اللباسی، لباس میں، وغیرہ، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں۔ نمبر ایک، کس سے مشابہت کی؟ کفار سے، بفی اللباسی وغیرہ۔ نمبر دو، او بالفساقی، فاسق لوگوں سے مشابہت کی۔ اب کفار میں آ گئے، جو ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، ان جیسا لباس پہن، جس چیز میں نقل کی جا رہی ہے، ویلنٹائن ڈے ہو، نیو ایئر ہو، یا اور جتنے یہ خرافات ہیں۔ من تشبہ، اے من شبہ نفسہ فی اللباس وغیرہ او بالفساقی، یا کسی نے فاسقوں کے ساتھ مشابہت کی، کس چیز میں؟ انہی چیزوں میں۔ او باہل التصوفی، یا اہل تصوف، تصوف کا کام کرنے والے، جن کو ہم کہتے ہیں ہم تصوف کر رہے ہیں، اللہ والا بننا چاہ رہے ہیں، نیک بننا چاہ رہے ہیں، صوفی بننا چاہ رہے ہیں، ان کی مشابہت کی۔ او باہل تصوفی والعلماء الابراری، اور ابرار علماء، نیک علماء، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، فی الاسمی والخیری، یعنی اگر اس نے فساق کے ساتھ نقل کی ہے تو گناہ میں ان کے ساتھ ہوگا، کفار کے ساتھ نقل کی ہے تو گناہ میں ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر نیک لوگوں سے مشابہت کی ہے تو فی الخیر، نیکی میں ان کے ساتھ ہوگا۔ دیکھ لیجئے، اللہ تک یہ ہوتا ہے شرک پر بھروسہ. چند دن انسان برداشت کر لے, جب ہمیں پتہ ہے, بار بار یہ بات اس لیے عرض کی جاتی ہے کہ اگر شرک بار بار کہے گا تو ان کے دل میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بارے میں کہہ رہے کہ کچھ دن, لیکن فرمایا ادب بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. چند دن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم شیخ کی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے شیخ ایسے علم ہے نہیں, ہمارے شیخ ویسے ایسے ایسے. آپ بتلائیے کہ اگر آپ اپنے شیخ کو, میں اپنے, ہم اپنے شیخ کو اگر اللہ والا نہیں مانتے تو آپ نہ مانو, کم از کم ایک مسلمان تو مان لو. کم از کم ایک مسلمان کی برائی کرنا جائز ہے؟ بتلائیے, ایک مسلمان کو حقیق سمجھنا جائز ہے؟ شیخ تو دور کی بات ہو گئی, اللہ والا شیخ تو ہو تو اور معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے. ورنہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں, اس کی تشریح میں عرض کرتا ہوں میرے جوتے بھی اچھے ہوں. غالباً جوتے بھی حدیث میں جملہ ہے. میری ٹوپی اچھی ہو, میری خوشبو اچھی لگی ہوئی ہو, میری گاڑی اچھی ہو, مگر جو بھی کسی کے دل میں اللہ نے حلال دیا ہے کوئی منع نہیں. تو وہ صحابی نے پوچھا کہ یہ جو نیت ہے کہ میرا لباس اچھا ہو وغیرہ, تو یہ تکبر تو نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکبر کے دو جوزے ہیں. تکبر یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا, اپنے کو بڑا سمجھنا, اس کے دو تعریفیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تکبر کی تعریف فرما رہے ہیں. نمبر ایک, بطل الحق, حق بات کو نہ ماننا. اور غمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا. دیکھیے فرمایا, حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے حدیث شریف میں جملہ نہیں ہے مسلمانوں کو حقیر سمجھنا, بلکہ حدیث شریف میں جملہ یہ ہے کہ وغمت الناس, کسی انسان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. لیکن آج ہم اپنے شیخ کو حقیر سمجھ رہے, باتیں سمجھ میں نہیں آئی شیخ کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی سب باتیں سمجھ میں آ جائیں. آج ہی ہم پہلی کلاس میں ہیں, ہمیں پتا چل جائے کہ دسویں کلاس میں کیا پڑھایا جاتا ہے. اور اگر ہم کسی وجہ سے دسویں کلاس میں چلے گئے اور وہاں جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اب کہہ جا رہے ہیں لو دسویں کلاس کا ماسٹر ہے اور پڑھانا آتا نہیں ہے. دسویں کلاس کا ماسٹر ہے یا میٹرک کے اسٹوڈینٹ کو لے لیں, میٹرک کا اسٹوڈینٹ جو ڈاکٹر کے فائنل ایئر میں ہے ان کی کلاس میں پہنچ جائیں اور کہ لو اتنا بڑا پروفیسر ہے, اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اور سمجھا اس طرح رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے تجھے کیا سمجھ میں آئے گا بے وقوف, جو وہ پڑھ رہے ہیں ڈاکٹری کے چوتھے ایئر میں آخری سال میں, ان سے پوچھوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اگر ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تب کہا جائے گا کہ شاید پروفیسر میں کچھ مسئلہ ہے کہ وہ سمجھا نہیں پا رہا ہے. تو ہم لوگ ابھی چھوٹے ہیں, طفل مکتب جس کو کہا جاتا ہے, بچے ہیں اس راہ کے. ہمیں کیا پتا ہے اللہ والوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ چند دن برداشت کر لیں, اللہ سے آدمی مانگتا رہے. کیسی صاف دلیل, جس کو مفتیان کرام کی زبان میں کہا جاتا ہے مفتی کریم صاحب, سری جزیہ, سری جزیہ, سری حوالہ, کہ اللہ والوں کے ساتھ لباس میں اور ان کی لباس میں ان جیسا بننے کی فکر کرنے میں اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں سے انشاءاللہ اٹھائیں گے. اور کچھ تو ہمارے پاس ہے نہیں, عمل تو ان جیسے ہمارے پاس ہے نہیں, نقل سے ہی اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں, اور کیا چاہیے ہمیں. اب وہ دوبارہ مضمون پڑھ رہا ہوں جو کل پڑھا تھا, اب اس کے پڑھنے میں اور مزہ آئے گا. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا, حضرت والا پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس میں جب حاضر ہوا تب میں نے چوڑی پاجامہ, ترکی ٹوپی, شیروانی اور اس کے سارے بٹن لگے ہوئے, اوپر سے نیچے تک سب بٹن لگے ہوئے, ایک دم کالش کے جیسے طالب علم ہوتے ہیں اس طرح سے آیا تھا. لیکن اب دیکھیے محبت, جو جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں ان کو کتابیں نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ ان کا جو دل ہے وہ دل اور ان کا برتن ایسا بناتے ہیں کہ وہ سیدھا ہوتا ہے. اگر برتن میرا سیدھا ہے شیخ کے پاس جب میں آیا, ہم آئے, ہمارا برتن سیدھا ہے تو چاہے ایک ایک قطرہ اس میں پانی گرتا رہے, ایک سال دس سال کے بعد وہ گلاس ضرور بھر جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر ہم اپنا گلاس الٹا کر کے آئے ہیں, آبشار کی آبشار گر جائے, گلاس میں عیب آ جائے گا, کانچ کا گلاس ہے وہ شاید ٹوٹ جائے گا لیکن اس میں پانی کبھی نہیں بھرے گا. جیسے آئے تھے ویسے جائیں گے, کیا وہ عمر بھر آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی شیخ سے آنکھ میں ملائی جا رہی ہے, ہاں ہاں بھی کہا جا رہا ہے, ماشاء اللہ بھی کہا جا رہا ہے, رویا بھی جا رہا ہے, لیکن آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا. عمر پر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہیں ملا، کتنے برس آ جائیں لیکن فائدہ نہیں ملے گا. لیکن حضرت کے پاس دیکھا کہ وہاں سب لوگ مولانا لوگ بیٹھے ہیں. میں نے اس وقت عربی تو پڑھی بھی نہیں تھی، طبیہ کالج سے سیدھا آیا تھا، فارسی کچھ پڑھی تھی. تو جب یہ ماجرا دیکھا تو جلدی سے میں پھول پور کے بازار گیا اور سفید کپڑا خریدا اور لمبا کرتا ٹکنے سے اوپر پاجامہ بنوا کے اور خانقاہی ٹوپی لگا کر حاضر ہوا. ترکی ٹوپی، چوڑی، پاجامہ اور جب یہ چیزیں ناجائز ہیں ہی نہیں، حرام ہے ہی نہیں، تو شیخ کیسے منع کرے گا؟ جب یہ فرمایا ایک چیز گناہ ہی نہیں ہے، ایک چیز گناہ ہی نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے. اب ایک چیز، ایک شخص نے گناہ نہیں کیا، ادب کے خلاف مثال کے طور پر کیا ہے، اب ہم اس کو نصیحتوں پر نصیحتیں کیے جا رہے ہیں، ناراض پر ناراض ہوئے جا رہے ہیں. فرمایا کہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے. ایک شخص نے گناہ ہی نہیں کیا اور اس کو برا بلا کہنا اور اس سے ناراض ہونا یہ خود گناہ ہے. تو یہ فرمایا یہ ادب کی باتیں ہوتی ہیں، گناہ تو نہیں ہے. تو فرمایا حضرت والا نے ترکی ٹوپی، چوڑی، پاجامہ اور شیروانی سب بکس میں رکھا. کرتا پہن کر جب حضرت کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت نے دیکھا، فرمایا یہ صاحب آئے تھے کس حالت میں اور اچانک مولوی کے لباس میں آ گئے. پھر فرمایا ماشاءاللہ نور معلوم ہوتا ہے. حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ نور معلوم ہوتا ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ حسنہ اولائک رفیقہ کے بارے میں ایک چیز اور شاہ عبد الغنی صاحب پلپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت کی تفسیر بھی بہوبی ہوتی تھی، جیسے معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے آمد کا انتظار ہو رہا ہے. آنکھ بند کرتے اور فرماتے ہاں آ گیا آ گیا، جب آ گیا تو آنکھ کھول دیتے. تو فرمایا اس آیت میں حسنہ کا لفظ جو ہے یہ حسن رفاقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حسین رفاقت ہونی چاہیے، چاہے حسین رفاقت ہونی چاہیے. جتنا ہی اچھا ان کے ساتھ تعلق رکھو گے، ان کی محبت میں جتنا حسن ڈال سکو. کیا مطلب؟ کہ پرواز ان کے ساتھ پرواز میں ان کے ساتھ رہو، کیونکہ سلوک اس بات کا نام ہے. شیخ خود چلے مرید کو ساتھ دے چلے. باز شاہی خود جب شاہ کے محل کی طرف چلے تو دوسری چڑیوں کو بھی باز شاہی بنانے کی اسکیم میں شامل کر لے. اسی لیے میں نے جو سلوک کی تعریف کی ہے وہ انوکھی تعریف ہے. سلوک کام، سلوک نام ہے. صفات کرگسیت کو صفات شہبازیت سے تبدیل کرنے کا، یعنی کرگس جو ہوتا ہے وہ مردار کھاتا ہے اور باز شاہی جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے، سیدھا جا کر شیر کی آنکھیں نکال دیتا ہے. تو فرمایا ہم پہلے اپنے اعمال کے اعتبار سے کرگس تھے، گو کھاتے تھے، گناہ میں لگے ہوئے تھے، اب باز شاہی بن گئے، اللہ والے بن گئے. فرمایا سلوک نام ہے، صفات کرگسیت کو صفات شہبازیت سے تبدیل کرنے کا، یعنی اس راہ میں کوا، کرگس، گد یہ باز شاہی اور ہنس بنتے ہیں. ہنس موتی چکتا ہے، کوا بھو کھاتا ہے. لیکن اگر کوئی ظالم شیخ کو باز شاہی سمجھ کر اس کے ساتھ حسن زن رکھتے ہوئے چل رہا ہو مگر اپنی صفات کرگسیت بھی ختم نہیں کرتا، مثلا نظر بچا کر کبھی امرت کو دیکھ لیا، کبھی لڑکی کو دیکھ لیا، تو گویا یہ کرگس ہے اور مردہ بھینس کو تلاش کرتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہیں مردہ بھینس پڑی ہوئی ہو، کوئی بیل پڑا ہوا مل جائے. تو باز شاہی کے ساتھ اس کا بظاہر جوڑ ہے لیکن اندیشہ ہے کہ اللہ اس کو خبیث حرکت پر بے نقاب کر کے اہل اللہ سے محروم نہ کر دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن اندیشہ ہے کہ اللہ اس کو اس خبیث حرکت پر بے نقاب کر کے اہل اللہ سے محروم نہ کر دے، اس لیے اللہ والوں کی آنکھ کو اپنی بانس سے پامال مت کرو. با یعنی شہوت کے گناہ. ایک ہوتا ہے جا، تکبر، حرص، لالچ، حسد وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے بھائی گناہ، بد نظری، لڑکوں کو دیکھنا، گندی چیزوں میں لگا ہوا ہونا، نامحرم سے نظر کی حفاظت نہیں ہے، شہوت کے گناہوں میں لگا ہوا ہے. تو حضرت والا فرما رہے اپنی بانس سے پامال مت کرو، انہی کے ساتھ اڑو، جو بات کہیں بس انہی کی طرف متوجہ رہو، جو بات کہیں بس انہی کی طرف متوجہ رہو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے شیخ پر بھروسہ ہو، جس کو اپنے شیخ پر بھروسہ ہو. فرمایا اپنے شیخ پر جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو جو ہر بات میں تحقیق میں لگا ہوا ہوگا، ہر بات میں لگا ہو، یہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے جن کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ کتنا اللہ تعالیٰ پر فدا ہیں، وہ مخلوق سے کتنا ڈرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے تھوڑی سی بات آئے مخلوق کیا کہے گی، چھوڑو ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن جو شخص ہر سنت پر عمل کرنے کی فکر کرتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کی سنت کی احتیاط کرتا ہو کہ میرا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، میرے متعلقین کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، ہر بات میں سنت پہ عمل، کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، وہ کیا ہم کو غلط باتیں بتلائیں گے؟ بھروسہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل ملا اور کہا کہ سنتے ہو تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ اس نے تو اسی انداز سے کہا تمہارا دوست محمد کیا کہتا ہے؟ تو کہا کیا فرماتے ہیں بتلائیے، بتلاؤ کیا کہتے ہیں وہ. کہا وہ کہتے ہیں کہ میں فرشتہ میرے پاس آیا، میں مکہ شریف سے بیت المقدس گیا، پھر جو آج کل حدیثیں چل رہی ہیں، پھر بیت المقدس سے ساتوں وہاں بیت المقدس میں رکا، وہاں انبیاء کی تمام انبیاء کی امامت کروائی، پھر میں ساتوں آسمان میں گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی اور راتوں رات واپس آ گیا. ابو بکر کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اتنا جلدی سب کچھ ہو جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بتلا کہ تجھے یہ بات خود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کہاں؟ انہوں نے خود فرمائی ہے. دل میں خوش تھا کہ ابو بکر یقین نہیں کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ یقین کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا بات تھی؟ بھروسہ، محبت، بھروسہ ان کو تھا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. آج اسی محبت اور اسی بھروسے کی کمی ہے جو ہمیں اپنے شیخ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کہ وہ محبت نہیں ہے، وہ بھروسہ نہیں ہے، ورنہ وہ محبت حرام محبت میں. فرحات شیرین سے جب شیرین نے کہا کہ اس پہاڑ سے دودھ کی نہر نکال دو، فرحات نے کہہ سکتا تھا کہ پاگل ہوئی ہے، پہاڑ سے دودھ اور وہ بھی میں نکالوں؟ ممکن ہی نہیں ہے، تو پاگل ہے. لیکن حرام محبت تھی، اس محبت میں سر ٹکرا کر مر گیا. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ بازی اگر جیت نہ سکا سر تو اپنا کھو سکا، بازی اگر جیت نہ سکا سر تو اپنا کھو سکا، کس منہ سے کہتا ہے اپنے کو عشق باز، اے روسیا تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا. مجنو ہے، اونٹنی پہ سوار ہو کر لیلا کے پاس جا رہا ہے، اونٹنی نے بچہ دے دیا، مجنو پاگل، لیلا کی محبت میں مدوش ہے. جیسے ہی ہوش آتا تو دیکھتا کہ اونٹنی وہی اپنی بچے کے پاس، پھر اس کو ہکا کر لے چلا، آگے پہنچا دوبارہ بے ہوش، پھر وہ پیچھے. تو کہا یہ اس کی اپنی بچے سے محبت دیکھو کیسی محبت ہے کہ بار بار وہاں جاتی ہے، اور میں لیلا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور میں اسی طرح وہیں سے کود پڑا اور گیند بند بند کے لیلا کے پاس آوازیں لگا کر جا رہا ہے. محبت، محبت خود تجھے سکھلا دیتی ہے آداب محبت. حرام محبت ہے لیکن اس میں پاگل ہوا ہوا ہے. آج اللہ کے لیے ہم محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ان 7 لوگوں میں سے ایک ہوں گے جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. فرمایا کہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی کی مجال تھی کہ وہ حضرت والا کے بارے میں کچھ بول کے دکھا دے، مجال ہے، محبت کی کمی ہے. اگر محبت آ جائے تو انشاءاللہ تعالی سب چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. یہ کوئی جعلی خانقاہ نہیں ہے، الحمدللہ علم کی روشنی ہے، علماء موجود ہیں. جمعرات کو آپ دیکھتے ہیں کتنے کتنے ماشاءاللہ علماء، بڑے بڑے مدارس کے مفتیان کرام علماء وغیرہ ہوتے ہیں. یہ والد صاحب فرماتے ہیں چمکادڑوں کا اندھیرا نہیں ہے، یہ علماء کا جمع ہونا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ والا ہے. ایک عالم ڈر سکتا ہے کہ ہم کیا کیسے کہیں، شیخ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں خانقاہ سے نکال دیں گے، دو ڈر سکتے ہیں. علماء کا پہلا سبق ہی یہی ہوتا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ حق بات کہو چاہے وہ ظالم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. جن علماء کا پہلا سبق ہی یہ ہو کہ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہہ دیں, تو کیا وہ علماء اللہ والے کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکیں گے؟ پھر ان کا عالم بننے کا فائدہ کیا جب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ حق بات نہیں کہہ سکتے؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی نشانیاں بعض مرتبہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ والے آ رہے ہیں, علماء آ رہے ہیں, وقت کے مشائق آ رہے ہیں, ان کو یہاں سکون حاصل ہو رہا ہے. کیا بات ہے کہ حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کتنے بڑے مفتی دو مرتبہ یہاں تشریف لا چکے اور بیان کا وعدہ فرمایا کہ آپ لوگ جمعرات کا دن کہیں یا جمعے کا دن کہیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں. پھر سوالے صاحب کے اسوار ہو گئے, ترتیب نہیں بن سکی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھلا رہے ہیں اور تمہیں کیا چاہیے, اور تمہیں کیا چاہیے کہ وقت کے علماء کا بھروسہ ہے. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, انسان ہے, شیطان کا سوالے صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن اس کا شیخ ہوتا ہے, اس سالک کا شیخ ہوتا ہے. شیطان کو ڈر لگا ہوا ہوتا ہے, اگر یہ اپنے شیخ سے محبت رکھے گا, نیک گمان رکھے گا, سلوک کے راستے دڑا دڑ طے ہوتے رہیں گے, خود بھی نیک بنے گا, خود بھی کرگسیت سے بچے گا اور دوسرے اپنے دوستوں کو, اپنے رشتے داروں کو, اپنے جاننے والوں کو, ان سب کو کرگسیت سے نکال کر شہبازیت کی طرف جوڑ دے گا, اللہ والا بن جائے گا, اس کی دکان تو بڑھتی چلے جائے گی. اب کیا کرے, کس طرح کرے؟ جس طرح کفاروں کے ذہن میں کیا تھا کہ سب کو چھوڑو, نعوذ باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو. اصل جو ان کے نزدیک مسئلہ تھا کہ ہمارے نزدیک جو کیا ہم لوگوں کے بات بات لوگوں کو کہیں کہ ان کے پاس مت جاؤ, اصل آدمی کو ہی ختم کر دو, دین نعوذ باللہ خود ہی ختم ہو جائے گا. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے, کیا اس کو بار بار بولوں یہ گناہ کرو, نمازیں مت پڑھو, والدین کو ستاؤ, کیا اصل جو شخص ہے جس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے ہی بدگمان کر دو, اس سے ہی اس کو دور کر دو. اگر ہمارے نلکے میں کچرا لگا ہوا ہے, نجاست لگی ہوئی ہے, پانی سپلائی صحیح آ رہی ہے لیکن وہ چونکہ ٹونٹی میں مسئلہ ہے, گندا پانی آئے گا, تو بدگمانی کا چشمہ اتار کر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے, اللہ میں کمزور ہوں, مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے. شیخ معصوم نہیں ہے, شیخ معصوم نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا, گناہ ہو سکتا ہے, معصوم نہیں ہے, لیکن وہ شیخ وہ ہوگا جو اس گناہ پر قائم نہیں رہے گا. یہ نہیں کہ اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی اس پر قائم ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا حضرت والد صاحب کے بارے میں کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حق بات کو فوراً قبول کر دیتے ہیں, ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حق بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور علماء کی بات کو مانتے ہیں. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے, جو بات کہیں بس انہی کی طرف متوجہ رہو. اگر قلب و جان سے کوئی اپنے شیخ پر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. ارے جب ڈاکو شیخ سے ایک ڈاکو شیخ بنے, ڈاکو ہے, چور مکار شیخ بنا ہوا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ مخلص لوگ آئے وہ اللہ والے بن گئے, تو ہم کیوں سچے اللہ والے کے پاس جب آئیں گے طلب لے کر تو ہم اللہ والے نہیں بنیں گے؟ یہ راستہ ہے ہی ایسا کہ جتنا جس کا زیادہ نیک گمان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا پیارا بنے گا. وہ ڈاکو, وہ مخلص لوگ اپنے ڈاکو شیخ کو اللہ والا سمجھتے تھے, سلوک کے رستے ایسے طے کیے کہ اللہ والے بن گئے, مرید اللہ والے بن گئے, شیخ وہیں کا دھرا رہا ہوا ہے کیونکہ مخلص نہیں تھا. پھر مریدوں کی دعا سے شیخ کا کام بن گیا, مریدوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے شیخ کا کام بنا دیا. یہ راستہ ہے ہی ایسا, اعتماد, بھروسہ. فرمایا کہ والد صاحب نے فرمایا ایک شخص تھا مخلص, سچا تھا, مخلص تھا, ایک اللہ والے سے تعلق قائم ہوا, وہ جعلی, ہر وقت اس کے ساتھ اس کے مال لینے کی فکر میں. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیوں میں شہد لگا ہوا ہے اور میری انگلیوں میں پخانا لگا ہوا ہے. کہ دیکھا, جعلی تھا, کہ دیکھا ہم اللہ والے ہیں, تم دنیا کے کتے ہو, دیکھو تمہاری انگلیوں، دیکھو اللہ نے تمہیں میرا مقام دکھا دیا کہ میرے ہاتھ میں شہد لگا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ میں بخانہ لگا ہوا ہے. کہ حضرت آگے کا آگے کو چھوڑو، سب پیر بھائیوں کو جمع کرو. کہ حضرت پورا خواب تو سن لیجئے. کہا نہیں، پورا بعد میں سنیں گے، پہلے سب اپنے پیر بھائیوں کو جمع کرو. اب سب پیر بھائیوں جمع ہو گئے، خود ہی اپنی بے عزتی کرانے میں تلا ہوا تھا. کہا اب خواب سناؤ. کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ پہ پخانہ لگا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ شہد لگا ہوا ہے. دیکھا میرا مقام. ہاں اب آگے سناؤ. کہا آگے میں نے دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں، میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں. آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں، میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہ مخلص تھا، اس کو شہد والا اللہ والا سمجھ کے آیا تھا اور اس سے وہ شہد یعنی نسبت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ دنیا کا وہ پجاری تھا، وہ اس سے دنیا لینا چاہتا تھا. یہ راستہ ہی ایسا ہے، جو مخلص اور اخلاص کے ساتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے، چاہے شیخ کم نسبت کا بھی ہو، لیکن جو مخلص ہو، اتباع سنت کا جذبہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اب دو تین باتیں نصیحت کی عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک نصیحت یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہدایت النحف کے زمانے میں بیعت فرمایا تھا، یعنی ہمارے آج کل کے حساب سے عالم کا دوسرا سال. اور یہ بھی فرمایا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ طالب علمی میں بیعت نہیں ہونا چاہیے. بے شک پہلے زمانے میں یہی مسئلہ تھا، لیکن اب طالب علم ویسے فرشتے قسم کے طالب علم نہیں رہے. اب طالب علموں کے اندر وہ اخلاق نہیں رہے. اگر ان کو اب یہ بات بھی حضرت والا 1992 میں فرما رہے ہیں، جب یہ اس قسم کے فتنے نہیں تھے، موبائل کے حتیٰ کہ ٹی وی وغیرہ کے بھی اتنے فتنے نہیں تھے. اب طالب علموں کے اندر وہ اخلاق نہیں رہے. اگر ان کو بیعت نہ کیا گیا اور انہوں نے اللہ اللہ نہ کیا تو وہ نفس و شیطان کے غلام بن جائیں گے. اب علمی شغف اور ذوق بھی نہیں رہا، اس لیے اب تم طالب علمی کے زمانے اس لیے اب تم کو طالب علمی کے زمانے میں بیعت کرتا ہوں. لہٰذا یہ میرے شیخ کا ہدایت کا ایک چراغ ہے کہ طالب علموں کو بھی بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ طالب علم اگر شیطان اور نفس کے سپرد ہو جائے تو طالب علمی سے ہی اس کے اندر آثار فاسقیہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر طالب علمی میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر طالب علمی سے ہی آثار ولایت شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے جو لوگ پورا دن مدرسے میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، بوڑھے ہو گئے. ایک بزرگ تھے، وہ جب جوان تھے تو کسی عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہاں بچ گئے، کوئی تقاضا بھی نہیں. جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ایک دن بار بار تقاضا آ رہا ہے کہ تم گناہ کر لیتا تو کیا حرج تھا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیتے. جب دو تین دفعہ یہ خیال آئے تو بہت زیادہ روئے، بہت روئے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، جوانی کے اندر تو تقاضا تھا، تو اس وقت میں گناہ سے بچ گیا، مجھے تقاضا بھی نہیں آیا، لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب بار بار تقاضا آ رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. اسی حالت میں نیند آ گئی، خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور کا فرمایا کیا معاملہ؟ بتلایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ جوانی میں گناہ سے بچ گیا، گناہ کے تقاضے بھی نہیں آئے، اب بڑھاپے میں بار بار تقاضے آ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو جوان تھا تو میرے زمانے سے قریب تھا، اب اس بات کو 50 سال جو بھی جتنا عرصہ گزر گیا، اب تم میرے زمانے نبوت سے اتنے برس اور پیچھے ہو گئے ہو، تو جتنا زمانہ میری نبوت کے زمانے سے دور ہوتا رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں کا زمانہ ہوگا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن، وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو میرے بعد کا زمانہ، پھر جو میرے بعد کا زمانہ. جتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا رہے گا اتنے گناہ آسان ہوتے رہیں گے. تو فرمایا حضرت والا نے کہ اگر طالب علمی میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر طالب علمی سے ہی آثار ولایت شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں چشمے دید دیکھا ہے کہ جنہوں نے تقویٰ سے زندگی گزاری ان کی کیا عزت تھی. حضرت والا نے اپنا راضی فاش کر دیا کہ میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں چشمے دید دیکھا ہے کہ جنہوں نے تقویٰ سے زندگی گزاری ان کی کیا عزت تھی, اور جو تقویٰ سے نہیں رہتے تھے ان کا علم بھی کیا, اور دین کی کسی خدمت کے لیے بھی قبول نہیں کیے گئے, دنیاوی کاموں میں لگ گئے, کوئی درزی بن گیا, کوئی مورچی بن گیا, دین کا کوئی کام ان سے نہیں لیا گیا. یہی بات ہے کہ علماء جب اہل نسبت ہوتے ہیں تو ان کے علم کی برکت کو علماء ظاہر نہیں پا سکتے. حضرت پھولپوری فرماتے تھے کہ اگر کوئی غیر عالم مرید ہو جائے, صوفی بن جائے اور سالک بن جائے, اللہ اللہ کرے, تو وہ صاحب نسبت ہو کر حامل صاحب نور ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی عالم, کوئی مولوی اللہ والا بنتا ہے اور اپنے نفس کو کسی اللہ والوں کے قدموں میں مٹانا ہے, اپنے نفس کی اصلاح کراتا ہے, تو وہ خالی صاحب نور نہیں بنتا بلکہ نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے. علم کا نور الگ اور تقویٰ کا نور الگ. دوسری نصیحت یہ ہے کہ علم کی برکت, اساتذہ کے ادب اور تقویٰ پر ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کا مقام دیکھیے, فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی استاد کا دروازہ نہیں کٹکھٹایا کہ استاد جی پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے. جب وہ خود نکلتے تھے تب پڑھتے تھے, اور یہ ادب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل سے سیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن شریف اور قرآن سیکھنے جاتے تھے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے بلکہ اپنے استاد کے باہر آنے کا انتظار فرماتے تھے. جب عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دروازے پر بیٹھا دیکھتے. ایک دن حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس, تمہیں یوں بیٹھا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. تو حضرت عبی بن کعب کو دل میں یہ خیال آیا کہ میرے محبوب کا رشتہ دار ہے, میرے محبوب کا یہ رشتہ دار ہے, تو اپنے شیخ یعنی اپنے نبی, اپنے محبوب کے رشتہ دار کو, ان کے خون کو میں کیسے باہر بیٹھا سکتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ میرا انتظار کریں. ایک دن حضرت عبی بن کعب نے فرمایا کہ اے ابن عباس, تمہیں یوں بیٹھا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے, تم دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو, میں جلدی نکل آیا کروں گا. فاستعظم ذلك عبی منه فقال له یوما هل دققت الباب یا ابن عباس. انہوں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. سورہ حجر جتنا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے. سورہ حجرات میں نبی کے جو آداب ہیں وہی آداب آپ علماء ربانیین کے بھی ہیں, آپ اللہ کے دین کے عالم ہیں, نائب رسول ہیں, لہذا میں ہمیشہ آپ کا ادب ہی کروں گا, کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونکم من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون. اے نبی, جو لوگ آپ کو آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں, آواز دیتے ہیں, یہ بے عقل لوگ ہیں, تو ہم بے عقلی کا کام نہیں کریں گے کہ دروازے کے باہر سے آپ کو پکاریں. میں اس خیر میں آنا چاہتا ہوں جس کی اللہ نے تعریف کی ہے. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم, کہ اگر یہ صبر کرتے, آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے, تو یہ ان کے لیے خیر کی بات ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں تو میں اس خیر کو کیسے چھوڑ دوں. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ وقت رأیت ہذہ القصۃ صغیرا فعملت بموجبها مع مشائخی والحمد للہ تعالی علی ذلک, کہ میں نے اس قصے کو بچپن میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ ادب کا یہی معاملہ کیا, اور اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں. ادب, مولانا کریم صاحب بیٹھے یہاں آتے ہیں قرآن پاک لے جان, میں نے کیوں کہا وہ تمہارا بیٹا ہے عبد الرحمان, اس کے لیے میں نے کہا وہ خود آ کر لے گا, کہ نہیں شیخ کا پوتا ہے. انہوں نے کہا شیخ کا پوتا ہے, میں نے کہا آپ بھلے یہی سوچیں, لیکن ان کا فرض یہ ہے کہ یہ خود قرآن اٹھائیں گے, ان کا فرض یہ ہے, کیونکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. بڑا خطرناک جملہ فرماتے تھے، میں حضرت کے الفاظ ہی نقل کرتا ہوں، فرمایا کہ صاحب زادگی کا سور بڑی دیر سے نکلتا ہے. فرمایا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب یہ وہ شیخ ہیں، بخاری کے وہ استاد ہیں کہ دنیا میں آپ کہیں بھی مدارس میں کہیں گے شیخ صاحب نے فرمایا تو سب لوگ سمجھ جائیں گے اس سے مراد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو فرماتے تھے کہ یہ صاحب زادگی کا سور خنزیر بڑی دیر سے نکلتا ہے سر سے، کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کی اولاد ہوں. اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ والوں کی جو اولاد ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور میں ایک جملہ بڑھ کے عرض کرتا ہوں، اور وہ ضائع بھی ہوتی ہیں معافی کے ساتھ بعض مرتبہ اپنے والد اپنے دادا کے متعلقین کی وجہ سے، اپنے دادا اور اپنے والد کی متعلقین کی وجہ سے. کیوں؟ کہ ان کا کچھ ان کے والد کا اور دادا جو بھی ہے ان کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اولاد کو پوتوں کو ان کو تو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. اب وہ پڑھ رہے ہیں اور استاد کچھ کہتے ہی نہیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں، شیخ کی اولاد ہے کیسے کہیں، شیخ کا پوتا ہے کیسے کہیں. اس کیسے کیسے میں وہ اپنے شیخ کے ساتھ ایک اعتبار سے بے وفائی کر دیتے ہیں کہ شیخ نے اولاد، میرے استاد تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حافظ عبداللہ اعظم ساتھ پڑھتے تھے، میرے استاد کبھی آسرہ ہی نہیں کرتے تھے. کہ شیخ کی اولاد ہے ٹھیک ہے، اس کا ادب اپنے ہمارے دل میں ہے، لیکن جب پڑھائی کا معاملہ ہوگا تو میں بالکل آسرہ نہیں کروں گا. جیسے دوسرے طلبہ ہیں اسی طرح میرے شیخ کا پوتا بھی میرے نظروں میں ویسے ہی ہے، خوب خیال رکھتے ہی نہیں تھے ان معاملات میں. تو فرمائش صاحب زادی کا سور بڑی دیر سے نکلتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. وہ وسط والا ابھی وقت نہیں ہے، کبھی واقعہ سناؤں گا کہ دادا کا انتقال ہو گیا، اب پریشان ہو رہے ہیں، کچھ حاصل کیا ہی نہیں اپنے دادا سے، اب پریشان ہو رہے ہیں کیا کروں. دادی کے پاس یا اماں کے پاس آئے، چلے واقعہ سنا ہی دیتا ہوں، دادا کے پاس دادی کے پاس یا اماں کے پاس آئے حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، اماں یا دادی جو بھی لے لے، کہ دادا کا جو مال تھا نسبت کا ولایت کا وہ سب سے زیادہ کون لے گیا ہے. کا بیٹا ایک بزرگ ہیں بلخ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پہ درس نظامی ہے، کہ وہ تیرے دادا کا پورا مال سب لے اڑے ہیں. کہ اچھا، اب جب نعمت ہاتھ سے نکل گئی اب احساس ہو رہا ہے، خط لکھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. اب جب پتا چلا شیخ کا بیٹا آ رہا ہے، شیخ کا بیٹا، او ہو، اللہ نے ان کو شاید سلطنت بادشاہ بھی تھے یا بڑے اللہ نے مال دیا تھا، کئی کلو میٹر تک آگے استقبال کے لیے آئے، خوب اکرام کیا، خوب دعوتیں عزت دے رہے ہیں. جب تین دن ہو گئے تو پوچھا میاں صاحبزادے آنا کیسے ہوا. یہ تھے اپنے بڑوں کے اصل قدردان، کہ جو اللہ نے مقصد کیا تھا، کہ آنا کیوں ہوا. کہ جو نعمت آپ میرے دادا سے لے کر گئے ہیں، جو ولایت آپ میرے دادا سے لے کر گئے ہیں، وہ میں آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ نعمت چاہیے. مجھے یہ نعمت ایسے تھوڑی ملتی ہے، چلو سب نخرے ختم، سب دعوتیں ختم، جاؤ ہمارے جو شکار کے جو کتے ہیں، شکار کے کتے پالنے کی اجازت ہے، تو جو شکار کے جو ہمارے جو کتے ہیں، جا کر ان کی خدمت کرو، جاؤ ان کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کرو. پہلے زمانے میں یہی مجاہدے ہوتے تھے، آج بھی حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں آپ کو بے پردہ عورت نظر ہی نہیں آئیں گی. اس زمانے کے کیا حالات، کوئی مجاہدے نہیں، یہی مجاہدے ہوتے تھے. کہا جاؤ ان کا خیال رکھو. اب لگے ہوئے جس شیخ، کیونکہ اب وہ قدر ہو گئی تھی، احساس ہو گیا تھا، اب لگے ہوئے جو شیخ نے جیسے کام لے رہے ہیں جیسے کام لیتے رہے، مجھے تو اپنے شیخ کا کام کرنا ہے جو انہوں نے کہا ہے، نہ میری کوئی عقل ہے، نہ وہ جو صاحبزادگی تھی وہ سب ختم ہو گئی، دادا کا انتقال ہوا سب ختم ہو گیا. اب لگے ہوئے ایک دفعہ شیخ نے فرمایا اپنے غلام نوکر سے کہ جاؤ جو صاحبزادہ ہیں اس سے ذرا ٹکر کھا لو، ہلکی ٹکر مار کے آ جاؤ اس پہ. وہ بھنگی اور جو نوکر تھا چپڑاسی وہ گیا اور جا کر صاحبزادے سے ٹکرا گیا، آنکھیں اٹھا کر دیکھی اور فرمایا ہوتا گنگو تو تجھے بتلاتا، ہوتا گنگو تو تجھے بتلاتا. شیخ کو آ کر اطلاع کی کہ حضرت یہ معاملہ ہے، وہی ابھی بھی صاحبزادگی باقی ہے، ابھی بھی صاحبزادگی باقی ہے ان کی، اور رگڑا لگاؤ ان کو. اور رگڑا لگائے گئے اور خدمتیں لی گئیں. اب فرمایا کچھ دنوں جب اور ہفتے کچھ گزر گئے، کب جاؤ اور ان کے اوپر ہلکا سا کچرا ڈال دینا، صاحبزادے کے اوپر ہلکا سا کچرا ڈال دینا. ایسا ہی ہوا، آنکھیں اٹھا کر دیکھی کچھ کہا نہیں. حضرت کو آ کر بتلایا کہ حضرت اب یہ معاملہ ہوا ہے. کہا ماشاء اللہ، کچھ اصلاح ہو گئی ہے، کچھ خناس نکلنا شروع ہو گیا ہے، کسی مرتبہ فرمایا کچھ ہفتوں کے بعد کہ اب جا کر اس کے اوپر گرنا بھی صحیح اور پورا کچرا گرا دینا صاحبزادے کے اوپر، تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، وہ صاحبزادے اٹھے کہا آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی، آپ کو میری وجہ سے کچرا اٹھا کر ڈالا، کہاں اب کچھ حاصل ہو گیا ہے ماشاءاللہ، چلو ہمارے ساتھ شکار پہ چلو۔ اب اور یاد رکھنا شیخ کی تربیت کا انداز، آج ہمیں چھوٹی سی باتیں ہو جائیں اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیا، وہ شیخ کے پوتے تھے، اتنے بڑے اللہ والے کے خاندان سے تھے، انہوں نے اپنی انا کو فنا کر دیا، دیکھیے کیا مقام ملنے والا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو کتے چھوٹنے نہ پائیں، کچھ بھی ہو جائے آپ کو کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اب جو کتوں کو سنبھالا ہوا ہے اب کتوں نے شکار دے گا، اب جو کتے بھاگے ہیں پورا سنبھال رہے ہیں، اب وہ جو جیسی سڑکیں ہوں گی اس زمانے کی جیسے پتھر وغیرہ وہ لگ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، اور آ کر لوگوں نے سنبھالا۔ رات کو جب وہ شیخ سوئے حضرت نظام الدین اولیاء، تو خواب میں شیخ کی زیارت نصیب ہوئی، کہا نظام الدین ہم نے تو تجھ سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے جتنے تو نے ہمارے پوتے سے کروائے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور اس زمانے میں امامہ پہنایا جاتا ہے جو خرقہ کہا جاتا ہے، وہ دیا، کہا بیٹا جو دولت ہم نے آپ کے دادا سے حاصل کی تھی آج ہم نے آپ کو وہ حوالے کر دی ہے، جاؤ جا کے دین کا کام کرو۔ اس طرح کام لیا جاتا ہے، اس طرح اصل میرے شاگردوں میں میرے اساتذہ کے بیٹے آئے تو میں نے ان سے کہا یاد رکھنا میری سب سے زیادہ نظریں آپ پر ہوں گی، یاد رکھنا میری سب سے زیادہ نظریں آپ پر ہوں گی، میں روز آپ کا سنوں گا اور پوری کلاس میں سب سے زیادہ سختی آپ کے اوپر میں کروں گا۔ اور اس سال ایک حضرت والا کے بہت بڑے خلیفہ ان کے بیٹے وہ شاگردوں میں تھے، اور ان کے والد صاحب کا پاکستان کے ایک شہر میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب سے خوب ماشاءاللہ کام بھی لے رہے ہیں، تو ان کے بیٹے تھے، میں نے کہا تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ سختی کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ویسے ہی بنو جیسے تمہارے والد صاحب ہیں، تو تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ نظر رکھوں گا، تمہیں ان کی جگہ سنبھالنی ہے، اگر تمہارے اندر آج اخلاق نہیں ہوں گے، کس طرح لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، تم کل مدرسے کے موتے میں منو گے، یاد رکھنا یہ کوئی تمہارا دفتر نہیں ہوگا، یہ کوئی تمہاری دکان نہیں ہوگی، یہ کوئی تمہاری فیکٹری نہیں ہوگی کہ تمہارے پیسوں کی لگی ہوئی ہے، جس کو چاہو جس طرح ڈانٹو۔ میں نے کہا یہ امت کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو اس حوالے کیا ہے، اب ہر ایک کے ساتھ اس طرح رہو کہ تم ان کے خادم ہو، خادم بن کر چلو گے تو کامیاب ہوگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ پھر میں نے ان کو بتلایا کہ ہم تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 10 سال فارغ ہوئے ہو گئے، مختلف مدارس میں ہمارے ساتھی ہیں، تو ایک مدرسے کے بارے میں بتا چلا کہ اصلاح نہیں ہے اور اپنے آپ کو ہم خادم نہیں سمجھ رہے، بڑا سمجھ رہے ہیں، شیخ سمجھ رہے ہیں، محتمم سمجھ رہے ہیں، ناظم بڑا سمجھ رہے ہیں، خادم نہیں سمجھ رہے، تو کیا حالت ہوتی ہے؟ بتلایا ایک عالم صاحب نے، سچے نیک اللہ والے کا، ہمارے مدرسے میں اجلاس چل رہا تھا، سب اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سفید داڑھی والے استاد وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اب جو محتمم صاحب تھے جو وہاں کے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب میں نے آپ کو پردے گننے کے لیے، پردے دیکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے، ان کاموں کے لیے بلایا ہے۔ آپ نے ان کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، آپ نے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ماں بال و اقوام یترشعوا من اعینہم الزنا، کیا حال ہوگا اس قوم کا جس کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہو۔ بات بھی کر دی، جسیت بھی کر دی، پردہ بھی رکھ دیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میری طرف متوجہ رہے ہیں، میری طرف، کیونکہ یہ آپ کے مریدین نہیں ہیں، جو ہم کسی کا ادارے میں اللہ نے ہمیں بڑا کیا ہے وہ آپ کے مریدین نہیں ہیں کہ جس طرح چاہو ان کو ڈانٹو، مریدین کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جو وہاں اساتذہ ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ مریدین کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا تو وہ شکر ادا کرے گا، شیخ نے مجھے اپنا سمجھا تبھی تو مجھے ڈانٹا ہے، لیکن اگر ہم کسی جگہ کے بڑے ہیں تو وہ ہمارے مرید نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ہم سے مناسبت ہی نہ ہو، ہم نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، ہم نے اس کی عزت نفس پر داؤ پر لگا دی۔ تو اس تو یہ ہے اصل خیر خواہی کہ اپنے بڑوں کی اولاد کے ساتھ سختی کی جائے حد میں رہ کر، تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، یہی شیخ کی اصل محبت ہے۔ تو پھر اس دن کے بعد بات چلی تھی مولانا پر، اس دن کے بعد میں نے منع کر دیا کہ آپ قرآن نہیں اٹھائیں گے، یہ آپ کے شاگرد ہیں، یہ خود آ کر قرآن اٹھائیں گے۔ تو فرمایا کہ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ کچھ ذکر کا، اللہ اللہ کرنے کا معمول بنا لیں، اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے کبھی مستغنی نہ ہو. جو اللہ والے ہیں, ایک مولانا مدرس صاحب احمد برکات نے نمکوٹ میں جلسہ تھا, حضرت والد صاحب بھی موجود تھے وہاں پر, تو وہاں فرمایا کہ بینڈ شروع کیا, ایک جملہ فرمایا ہزاروں قطار رونے لگے. کیا فرمایا کہ ایک پرندہ تھا وہ کہتا تھا کہ پجر من سلطان بوت, پجر من سلطان بوت, کہ میرا جو والد ہے وہ وقت کا بادشاہ ہے. کیا مطلب کہ میرا جو والد ہے وقت کے اولیاء اللہ کا سردار ہے. تو وہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, میرے والد ہیں نا, ہم تو نہیں ہیں, ہم تو نہیں, اللہ تعالیٰ میں مجھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے کبھی مستغنی نہ ہو. دیکھیے روشنی کے لیے دو چیزیں چاہیے, ایک سورج یا چراغ, دوسرے آنکھیں. ایک سورج یا چراغ, دوسرے آنکھیں. جیسے کسی سورج ہے, کیا کسی اندھے کو سورج نظر آ سکتا ہے؟ کیا سورج کی شعاؤں سے وہ استفادہ کر سکتا ہے؟ نہیں. سورج کی روشنی آنکھ والوں کو مفید ہوتی ہے. اگر کسی کی دونوں آنکھیں ہی نہ ہوں تو سورج بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اب سمجھیے, قرآن پاک تو آفتاب ہے, مومن کا قلب بغیر ذکر اللہ کے نابینا رہتا ہے. وہی الہی کا آفتاب بھی ایسے کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ اپنے قلب کی بینائی درست نہ کر لے. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے طلبہ سے فرمایا کہ آج آپ نے بخاری پڑھ لی, لیکن جاؤ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اللہ اللہ کرنا سیکھو, تاکہ دل میں نور آئے. جب قلب میں نور ہوگا تو باطنی آنکھیں کھل جائیں گی, جیسے جسے دل کی بصارت کہتے ہیں. پھر تمہیں اسی قرآن پاک اور حدیث پاک میں علم دین کچھ اور ہی نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ مجرم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا, ایک ہے شیخ, دو باتوں میں فرق ہے. ایک ہے شیخ, شیخ کے جو متعلقین آتے ہیں وہ ان سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں, تب وہ جس اور شیخ اسی کو ڈانٹتا ہے سب کے سامنے جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ بھاگے گا نہیں. جس کو شیخ کا چپت تھپڑ بھی مثل چپاتی کے لگے گا, اس کو حضرت والا نے فرمایا شیخ ڈانٹتا ہے. لیکن اگر ہم کسی جگہ پہ اللہ نے کاروبار کی جگہ دی ہے یا کوئی اور کوئی جگہ ہے, یا جیسے میں نے مثال دی کوئی مدرسہ ہمارے حوالے ہو گیا, اب وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملازم ہیں, ان کی ایک عزت نفس ہے. وہ ہم سے فضل والے صاحب فرماتے ہیں کہ جو کام کرنے آتے ہیں وہ اپنی عزت بیچنے نہیں آتے, وہ اپنے والدین کا, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آتے ہیں. آپ پر ان پر کوئی احسان نہیں کرتے, وہ کام کرتے ہیں, ہم انہیں پیسے دیتے ہیں. تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ایسا نہ ہو کل کو کوئی کہے کہ حضرت بھی جو نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں تم سو رہے ہو, ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو. تو یہ سلوک کا معاملہ الگ ہے اور دوسرے معاملات الگ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. میرے صاحب نے لکھا ہے کل ان کا سندھی کا پیپر ہے, اللہ تعالیٰ آسان فرما دے ان کے لیے. بھائی راہل کی والد صاحب کی طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ خوب خوب صحت عطا فرمائے, خود اپنے پاؤں پہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ چلا دے. بس یہ آپ کی بڑا پن ہے, فنائیت کا ہے, جو حقیقت ہے وہی بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بس کہاں حضرت والد صاحب دامت برکات ہوں, اور کہاں مجھے ہر ایک کو اپنا خود کا پتہ ہے, اللہ تعالیٰ بس آپ کے نیک گمان کی برکت سے حقیقتاً فنائیت ہی عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.